مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
السلام علیکم دوستو وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور کنٹرول روم انجینئر ہیں پیٹ ہنڈلے پاکستان میں میڈیا میں بہت کم کتابوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے میڈیا کے آؤٹ لیٹس میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ذرائع ابلاغ کے ذرائع ابلاغ میں اخبارات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ٹیلی ویژن چینل بہت کھل گئے ہیں اور ایف ایم ریڈیو چینلز بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں کتابوں پر بہت کم بات کی جاتی ہے ایسے بہت کم پروگرام ہیں جن میں مطالعے کے رجحان پر اور کیا چھپ رہا ہے اور لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہو تو ہم نے سوچا ہے کہ آج اس بارے میں کچھ لوگوں سے بات کریں جو کتابیں پڑھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں پاکستان میں کتابیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ چھپ رہی ہیں زیادہ فروخت ہو رہی ہیں یہ خوشی کی بات ہے لیکن کیا لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابیں لکھنے والے دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں اور پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کیا سوشل میڈیا نے ادیبوں اور شاعروں کو نئے قارئین دیے ہیں یا پرانے بھی چھین لیے ہیں اور نیوز ویب سائٹس نے نئے ادیب پیدا کیے ہیں یا وہ صحافیوں ہی کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں اور ڈیجیٹل کتابوں کا کیا مستقبل ہے ان سوالات پر ہم آج بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے عثمان قاضی صاحب ویسے تو پیشے کے اعتبار سے یہ اقوام متحدہ کے کنسلٹنٹ ہیں لیکن رائٹر ہیں سفر نامہ لکھتے ہیں مضامین لکھتے ہیں اور کتابیں جمع کرتے ہیں بک کلیکٹر ہیں اور صلاح الدین درویش صاحب ہمیں جوائن کریں گے استاد ہیں نقاد ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں نگار سجاد ظہیر صاحبہ سے ہم کچھ دیر بعد بات کریں گے وہ علمی جریدہ ایام کے ایڈیٹر ہیں ادیب ہیں استاد ہیں پبلشر ہیں کتابیں چھاپتی ہیں انور سن رائے صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں شاعر ہیں ادیب ہیں کئی ناول لکھ چکے ہیں اقبال خورشید صاحب اجرا کے ایڈیٹر ہیں صحافی ہیں ادیب ہیں ان کے حال ہی میں دو ناولٹ چھپے ہیں شاکر حسین شاکر صاحب پبلشر ہیں کالم نگار ہیں ادیب ہیں اور بک سیلر بھی ہیں ان کے علاوہ زیف سید صاحب سے بات کریں گے ہمارے دوست ہیں یہ بھی ادیب ہیں صحافی ہیں ناول نگار ہیں ان کی بھی ایک نئی کتاب بلکہ دو کتابیں حال ہی میں شائع ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم عثمان قاضی صاحب سے بات کریں گے عثمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے پہلا سوال تو آپ سے بلکہ آج سب سے میں یہی کروں گا کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے آپ بہت کتابیں خریدتے رہتے ہیں ہمیں اس بارے میں بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں آج کل
آداب زیدی صاحب بڑی نوازش کہ آپ نے اتنی ستاروں بھری محفل میں مجھے جگہ دی تو کتابیں جیسا کہ دوستوں کا اندازہ ہے ایک ہی نشہ کرتا ہوں میں اور وہ نشہ کتابوں کا ہے تو میں آج کل کیونکہ ملک سے باہر ہوتا ہوں تو کبھی کبھار واپس آنا ہوتا ہے تو وہ جدید پبلشنگ اور کتابوں پر نظر کم رہتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ملتی ہے اور میں اپنے اہل خانہ سے گزارش کر کے انہیں کہتا ہوں کہ کتاب خرید لیں اس میں میرا خصوصی شوق خود نوشت سوانح پڑھنے کا ہے تو دو تین کتابیں سرحانے پڑھی ہیں ایک کتاب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے اور وہ ہے ایک صاحب تھے جنہیں تاریخ نے بھلا دیا مگر اپنے دور میں بڑی اہمیت رکھتے تھے سوامی محمود دھرم پال صاحب
اچھا
تو جی دھرم پال صاحب نے اپنی خود نوشت سوانح لکھی تھی جو کہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گئی اب دوبارہ سے لاہور میں کسی نے چھاپی ہے وہ نہایت ایک چشم کشا اور دلچسپ کتاب ہے یہ صاحب آریہ سماجی ہندو ہو گئے تھے مسلمان سے
ٹھیک ہے
اور انہوں نے وید حفظ کر لیے تھے اور واز کرتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہوئے ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جو کہ خصوصاً 37 اور 40 کی دہائی کے سیاسی اتار چڑھاؤ بین المذاہب مکالمہ اور ان صاحب کے اپنے ذہنی ارتقا پہ روشنی ڈالتی ہے
دلچسپ اور اس کے علاوہ کوئی کتاب جس کے بارے میں آپ بتا سکیں
جی اس کے علاوہ غفران امتیازی صاحب گزرے ہیں ٹیلی ویژن کی دنیا کا اہم نام ہے انہوں نے بھی اپنی ایک خود نوشت سوانح لکھی ہے اور اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا اس میں میرے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں نے اپنے خاطرات بیان کی ہیں اپنی یادداشتیں لکھی ہیں تو میں اکثر ان کا تقابلی مطالعہ کرتا ہوں کہ کون حالات کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہوتا ہے اثر وقار عظیم صاحب کی کتاب چھپی ہے حال میں ٹی وی کے حوالے سے، آوا ناصر صاحب کی کتاب چھپی ہے ریڈیو ٹی وی کے شب و روز کے حوالے سے، اور امتیازی صاحب کی کتاب، تو ان تینوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر پڑھنا بڑا ہی ایک چشم کشا اور بڑا ہی ایک دلچسپ تجربہ
ہے۔ یقیناً دلچسپ ہوگا۔ اور آغا ناصر صاحب نے ایک نئی کئی کتابیں لکھی، گلشن یاد اور خاکوں کی کتاب لکھی انہوں نے، گمشدہ لوگ اور جی اور بھی کتابیں۔ اچھا، آپ ہم سب ویب سائٹ پر مضامین لکھتے ہیں، سفر نامہ لکھتے ہیں، یہ ہم سب جیسی ویب سائٹس کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کے رجحان میں کمی آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان سے مطالعہ شروع کر کے پھر آگے ناول وغیرہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟
اچھا دیکھیے، میرا خیال میں یہ ایک وسیع تر بات ہے کہ سوشل میڈیا کے پھیلاؤ نے شوق مطالعہ پر کیا اثر ڈالا ہے۔
جی،
تو اس میں غالباً صرف ہم سب جیسی ویب سائٹس کو الگ کر کے دیکھنا سود مند نہ ہوگا۔ تو میرے ذاتی تجربے کے مطابق جو کتاب پڑھنے کا وقت ہے، اس میں سے بہت سارے وقت پر قبضہ جما لیا ہے سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، ٹویٹر نے اور انٹرنیٹ نے۔ البتہ جو اس میں ہم سب یا اس طرح کی اور معاصر ویب سائٹس ہیں، ان میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ ان میں معاصر سیاسی صورتحال سے ہٹ کر بھی لوگ علمی موضوعات، ادبی موضوعات پر لکھتے ہیں، تو کم سے کم یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو صاحب یا صاحبہ یہ مضمون لکھ رہے ہیں، انہیں کچھ کتابیں چھاننا پڑی ہوں گی اس کے لیے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ انہوں نے حوالے کا مواد نظر سے گزارا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اسے پڑھ کر لوگ بھی ان ماخذات کی طرف راغب ہوں جن کی مدد سے یہ ایک نچوڑ مضمون کا نکالا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں خوش آئند بات ہے، اور وہی ہتھیار والی بات ہے کہ آپ نشتر کے طور پہ استعمال کریں یا خنجر کے طور پہ استعمال کریں۔
درست۔
تو اردو میں جو سوشل میڈیا کے اخبارات، میگزین وغیرہ چھپ رہے ہیں، میرے خیال میں اب تک ان کا کردار جو مجھے نظر آیا ہے وہ مثبت ہے اس حوالے سے۔
ٹھیک ہے، ہمیں صلاح الدین درویش صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، میں ان سے سوال کرنے سے پہلے ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں آپ کی ذاتی لائبریری دیکھی ہے جس میں ہزاروں کتابیں آپ نے جمع کی ہوئی ہیں، مطلب آپ تو مطالعے کے شوقین ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ بات جانتا ہوں، لیکن میں نے جیسی آپ کی لائبریری ہے اس طرح اور بھی ذاتی لائبریریاں لوگوں کی دیکھی ہیں، تو کیا واقعی اتنی کتابیں لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب میں نے اگر 4-5 ہزار کتابیں جمع کر لی ہیں، پتہ نہیں میں ایک اپنی زندگی میں سب پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، تو لوگ کیا سوچ کے کتابیں جمع کرتے رہتے ہیں اور کتنا پڑھ پاتے ہیں؟
دیکھیے، مجھے اور احباب کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک لت ہے مطالعے کی اور بہت عرصے سے ہے، اپنی صدی کا قصہ ہے۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس میں موجود فرہنگی آصفیہ اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں نے لفظ لفظ پڑھ رکھا ہے، لیکن باقی جو کتابیں ہیں، جو غیر حوالہ جاتی کتب ہیں، وہ ساتھ ساتھ پڑھتا گیا اور اسی سے یہ ذخیرہ بنتا گیا۔ البتہ گزشتہ 5-6 برس سے یہ ہو رہا ہے کہ میں کتاب رکھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں بیرون ملک پیشہ وارانہ کام کے سلسلے میں نکل جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو وہ کتاب دیگر کتابوں کے بوجھ تلے دب چکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فراموش ہو جاتا ہے کہ کون سی کتاب خریدی تھی، دوبارہ خرید لاتا ہوں۔
جی،
تو واقعی وہ کچھ تنگی اوقات نے اس کو متاثر کیا ہے کتابیں پڑھنے کی رفتار کو۔ البتہ اس سے پہلے کا جو وقت تھا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر 100% نہیں تو 90% کتابیں میں نے ضرور پڑھی۔
اچھا، بہت خوب۔ عبداللہ حسین صاحب جو ناولسٹ تھے، بہت ہمارے ظاہر بڑے ادیب تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ وہ کتابیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان سب کو میں اپنی زندگی میں تو پڑھنے کے قابل نہیں رہوں گا، اور ظاہر ہے پھر اس سے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کتابیں لکھنے والے بھی اور پڑھنے کے شوقین بھی بازو کا زیادہ بوجھ، یا زیادہ کہنا چاہیے کہ مال جمع کر لیتے ہیں اور پھر انہیں پڑھ نہیں پاتے۔ صلاح الدین درویش صاحب سے بات کرتے ہیں، آپ ابھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا، عثمان صاحب آپ سے مزید بات کریں گے۔ درویش صاحب، آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے اور کیا لکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے بھائی، یہ گزشتہ کوئی مہینے سے کوئی 3-4 ناول جو ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں۔
جی،
اس میں آمنہ مفتی کا پانی مر رہا ہے اور زیب سید کا جو نیا ناول آیا ہے گلمینا، وہ پڑھا ہے، اور منطق التیر جدید مستنصر کا وہ پڑھا ہے۔ یہ 3-4 ناول جو ہیں پچھلے دنوں پڑھے ہیں۔ تو پیارے لوگ پڑھا ہے انیس ناگی کا، اپنا انیس اشفاق کا، تو یہ سلسلہ رہا ہے پچھلے دنوں۔
تو یہ سب بڑے، ان کے اسلوب سب لوگوں کے مختلف ہیں۔ دین تارڑ صاحب کا تو الگ ہے، انیس اشفاق تو بالکل ہی لکھنؤ کے ہیں، ان کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے، اور آمنہ مفتی وہ ہماری دوست بھی ہیں، وہ خاتون ہیں۔ تو کیا یہ صرف مختلف ہیں ناول، یا ان کی کوئی درجہ بندی بھی آپ کریں گے، کون سا اچھا تھا، کون سا ریکمینڈ کریں گے؟
میرے خیال میں صرف سیدھی سادی ایک کہانی لکھ دینا میرے خیال میں یہ کوئی اب یا صرف واقعیت کو گھسیڑ دینا یا چند ایک سوشلائزڈ قسم کے کریکٹرز دے کر کہانی کو بن لینا, میرا نہیں خیال کہ اب ناول کی کوئی ایسی صورتحال یا اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ایک ناقد کے لیے یا ایک عام قاری کے لیے تو ظاہر دلچسپ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ناقد یا ایک ایسا قاری جو مسلسل ادب و شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے لیے سیدھی پلین ہموار کہانی جو ہے اب وہ ناقابل برداشت ہے. میرے لیے تو یوں سمجھو کہ وامٹنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, بہت سیدھی اسٹریٹ اس قسم کی کہانی ہے. تھوڑا بہت جس میں اسلوب کی حد تک یا کہانی کی پریزنٹیشن کے حوالے سے جس میں کچھ تجربہ کیا جاتا ہے میرے نزدیک ناول کی وہ کہانی میرے لیے, لہٰذا اس میں جو جس دوست کا آپ ذکر کر رہے ہیں آمنہ مفتی, وہ کہانی مجھے اس لیے پسند آئی ہے پانی مر رہا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ اس بات پر غور کیا ہے, سوچا ہے کہ یہ جو ہم نے ناول اپنا دریاؤں کے سامنے بند باندھ دیے ہیں اور اس کا جو فطری بہاؤ تھا, فطری بہاؤ کے ساتھ جو بند باندھیں گے, ڈیم بنائیں گے, ان میں سے جو نہریں نکالیں گی, تو وہ فطری بہاؤ نہ ہونے کے باعث اس کے اطراف میں جو بسنے والی جو مختلف وہ جو تھیں اپنا جو جاندار تھے یا جو مچھلیاں تھیں, وہ بہت ساری سپیشیز ایسی ہیں کہ جو ہماری اس مطلب ایک شہری تمدنی ضروریات کی وجہ سے جو ہم نے دریاؤں کے بہاؤ کو بدلا ہے اس میں وہ جن اور پریاں اور اس قسم کی چیزیں اور یہ جل مچھلیاں, ان کا خیال ہے کہ کبھی یہ ساری مخلوقات ہوتی تھی لیکن پانی کی اس طرح جو ہم نے وہ جو کیا ہے شہری علاقوں کی طرف اس کی وجہ سے وہ بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے. اچھا ایک اور بڑا شاندار انہوں نے سٹینس لیا, انہوں نے یہ لیا کہ جو مخلوقات جو تھیں جو ان دریاؤں میں رہتی تھیں یا ان کے کناروں پر جو بڑے بڑے جھنڈ تھے درختوں کے اور اس میں جو جن بھوت وغیرہ رہتے تھے, اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کے روپ میں اب دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک خوفناک ایک ہاریبل جنگ جو ہے ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے فار ایگزامپل, وہ اس کے انتظامات کر رہے ہیں تاکہ مطلب پھر جو ہے یہ جو انسانی بستیاں یہ صفائی اور اس کی جگہ دوبارہ وہ جو پرانا ایک قدیم دریاؤں کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جو ایک جہان جو تھا زندگی کا وہ پھر سے آباد ہو سکے.
بہت دلچسپ کہانی لگ رہی ہے ہمیں,
ان کا یہ جو آئیڈیا تھا آمنہ مفتی کا. تو اسی طرح منطق التحیر میں وہ میں نے کسی تبصرے میں لکھا بھی, شاید آپ نے دیکھا بھی ہو,
جی ہاں,
تو اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہ جو ان کا تھا نا مستنصر کا ناول خسو خاشاک زمانے, اچھا اس کی خوبی یہ تھی, میری بات بھی ان سے ہوئی بہت طویل, اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ذات برادری قومیت مذہب اور جتنی بھی مطلب ہے آئیڈینٹیٹیز ہیں جو اپنے ساتھ پریجڈس لے کر آتی ہیں, تعصب لے کر آتی ہیں, ان تمام کا انکار کیا انہوں نے کہ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے معیار تک پہنچتی ہو. تو الٹیمیٹلی ناول کے آخر میں انہوں نے صرف دو کردار رہنے دیے مستنصر نے, اچھا ان میں ایک کریکٹر جو ہے وہ باسٹرڈ ہے جس کی ولدیت نامعلوم ہے اور دوسرا کریکٹر ایک عورت ہے, وہ سان سی ایک ایسا قبیلے کی عورت ہے کہ جس کی مطلب ہے کوئی سماجی سطح پر کوئی پذیرائی ایز سچ نہیں ہے, یہ میں دبایا گیا ایک طبقہ ہے. تو میرا خیال تھا کہ اگلے ناول میں مستنصر کچھ آگے نکلیں گے لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا, پھر مراجعت کی انہوں نے اور انہوں نے پھر اب دوبارہ سے پلا جوگیاں اس کو انہوں نے مطلب ہے پنجاب کا تہذیبی مرکز بنایا. اچھا ان کو شاید افسوس ہوا ہے کہ عرب اور عجم نے جو ان کی علمی جو روایت ہے وہ اتنی بڑی اور زبردست ہے برجن سے لے کر رونگ ورڈ کہ اس کے مقابلے میں جو پنجاب ہے وہ کچھ ٹھیکا سا پڑ جاتا ہے.
آپ یہ بتائیں
بیچ میں ٹچز انہوں نے دیے ہیں اقبال کے لیکن وہ بات نہیں بن سکی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جو ایک جو ٹھوس روایت بنتی ہے یہاں کے کلچرل اس میں آسپیکٹ میں تو وہ ہے اس کی اپنا قلعہ جوگیاں یا تصوف کی طرف دوبارہ مطلب انسانیت کو گفیٹ سے لے کر جا رہے ہیں.
آپ نے جو یہ کہا کہ وہ آگے بڑھیں گے, یہ فکری لحاظ سے آپ نے کہا یا آپ کہانی کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں؟
نہیں فکری اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آگے نکلنا, ایک بڑا تجربہ جو ہے وہ اس میں کر چکے تھے اپنا خسو خاشاک زمانے میں, اب اس سے آگے ان کو نکلنا چاہیے تھا.
اچھا مجھے
ڈومین تخلیقی ان کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے تھا.
درویش صاحب یہ بتائیں
مر مرا کر دوبارہ
آپ پڑھاتے بھی ہیں, یہ بتائیں کہ اب ظاہر ناول پڑھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ جو اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں پہ طالب علموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا اساتذہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟
یار اگر تو آپ چھٹی بلوانا چاہتے ہیں نا
سچی,
بلکہ مجھے اپنا یاد ہے کہ یونیورسٹی کے دور تک
جی
میں کہ لائبریری موسٹلی جو جن کا ایک رجحان ہوتا ہے ایک طبعی رجحان ہوتا ہے پڑھنے کی طرف, تو وہ اسکولس کی لائبریریوں میں بھی وہ موجود ہوتے تھے, کالجز میں بھی ہوتے تھے اور یونیورسٹیز میں بھی ہوتے تھے. اب میں کیونکہ کالج میں پڑھا رہا ہوں لہٰذا میں جانتا ہوں کہ ایون ایک استاد جو 34 سال بعد ریٹائر ہوا نا یہ کتنی ہاریبل بات ہے. آپ جا کر اس کا اکاؤنٹ چیک کریں لائبریری میں, اس نے شاید 2 یا 3 کتابیں لیا پورے عرصے میں. اچھا وہ پھر اپنے طالب علموں کو کتنا وہ موبلائز کرتے ہوں گے کہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کتاب کی طرف جو ایک رجوع کرنا جو تھا جو گزشتہ نسلوں میں یا شاید ہم آخری جنریشن تھے اس میں وہ تھا, وہ ختم ہو گیا. اب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے مجھے یا بچوں کو اسٹوڈینٹس کو کسی کو بھی, تو ہم اپروپریٹ معلومات تک جانے کے لیے وکیپیڈیا اور تھاؤزینڈز آف تھنگز ہیں جو سوشل میڈیا پر ہمیں وہ اسی موقع پر ہمیں مل جاتی ہیں. دوستوں میں بیٹھے یہاں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کسی ڈھابے پر تو کتنی اڑچنے اس قسم کی آتی ہیں کہ یار کیا کیا جائے. اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ہم جائیں نہ وہ فلاں کتاب فلاں جگہ پر پڑھیے ڈھونڈیں اور نکالیں.
نہیں لیکن یہ بتائیں آپ استاد ہیں تو آپ کو آپ استاد ہیں, میں نے بھی تھوڑا سا بہت کمرسے کے لیے پڑھایا ہے, یہ کیا استادوں کی اساتذہ کی کمزوری یا خامی نہیں ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو مطالعے کی طرف راغب نہیں کر رہے؟
تو استاد یار ایم اے کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد زندگی بسر کر دیتے ہیں. میں تو کہوں گا کہ کوئی آئیڈیل اگر کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تو باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے, جو ریڈنگ ہیبٹ جو ہے کم از کم اسکولس کالج اور یونیورسٹیز آج تک کچھ اس قسم کے اقدامات لیے جائیں کہ بچے جو ہیں وہ کتاب کی طرف رجوع کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر استادوں کا یہ اتنا برا حال ہے کہ مطلب ہے کتاب کو وہ ہاتھ لگانا گویا اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں, اور ایسے بی اے کی جو مطلب 15-15-20 سال سے جو سلیبس پڑھا رہے ہوتے ہیں وہی انہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے, نہ آگے نہ پیچھے کچھ. یار بہت صورتحال بہت
ایک سوال میں عثمان صاحب سے کر رہا ہوں, وہی میں آپ سے بھی کروں گا. عثمان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ عثمان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا درویش صاحب ان کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. میں اب یہ بتائیں مجھے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں انگریزی سے جو کتابیں اردو میں ترجمہ کی گئیں ان میں تو کافی اضافہ ہوا ہے, لیکن ہمارے ادیب اور جو مترجم ہیں وہ اردو کی کتابوں کو انگریزی میں منتقل نہیں کر رہے یا نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ہماری کتابیں عالمی ادب کا حصہ نہیں بن پاتی, ایسا کیوں ہے؟
ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ جو ہے اپنا غلام باغ والے ہمارے مرزا اطہر بیگ صاحب
جی,
اچھا انہوں نے اپنا ناول خود انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا اچھا غلام باغ, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ناول اپنے پبلشر کے پاس لے کر گئے ہیں. پبلشر کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ اس طرح تو میرے ساتھ آپ نا کوئی معاہدہ آپ کر لیں. وہ کہتا ہے معاہدہ کیسا, یہ اس کی کمپوزنگ کے آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ اچھا جی پر پیج اتنے, چلو جی آپ کو ہم 10,500 روپے دے دیں گے. دیٹس آل. مینس ٹو سے اگر کوئی شخص اردو سے انگریزی میں یا ایون انگریزی سے اردو میں کرتا ہے تو اس کے لیے اتنے زیادہ یہاں پر مسائل ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے ذمہ دار جو سرکاری نیم سرکاری ادارے ہیں ادب کی خدمت یا زبان کی خدمت جن کا وہ سلوگن ہے وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے, تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ بھائی یہ کوئی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں وہ جو ایک پیسے کی قلت پڑ چکی ہے کہ کہاں سے ہمیں پیسہ مل سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جستجو وہ کیا جا سکتی ہے, وہاں پر ایسے کام جن کا آپ کو فوری طور پر کوئی بینیفٹ یا فائدہ ان دی شیپ آف فائنانس وہ اگر نہیں پہنچا تو آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے.
لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ تو بہت بڑی ہے انگریزی کی, تو انٹرنیشنل مارکیٹ بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو انگریزی لکھنے والے لوگ ہیں کاملہ شمسی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تو ناولوں میں فلمیں بھی بن رہی ہیں اور وہ انڈیا میں بھی چھپ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بک رہے ہیں.
ایسا ہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ بھئی لوگ مایوس ہیں. اب کتنے ہمارے دوست ہیں جو مترجم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ناب ان کی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو بڑھے, لیکن وہ جن پبلشر کے ساتھ کام کر رہے ہیں بس ان کا یوں سمجھیے کہ دال دلیا چلتا رہتا ہے. اور ایک بڑے پیمانے پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تراجم جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں باہر کے پبلشرز کے ساتھ بھی اگر تعلقات ہوں, آکسفورڈ ہے یا کوئی بھی جو بڑے ادارے ہیں اشاعتی ادارے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق کی صورت بنے تو یہاں کا کتنا ہی ایسا باکمال کام ہے جو اردو میں ہوا ہوا ہے اور اگر وہ ٹرانسلیٹ ہو اور وہاں پر جائے. اچھا اس میں مقدرہ اور یہ ادبیات اور یہ مختلف قسم کے جو ہمارے ادارے ہیں مجھے نہیں کبھی سمجھ آ سکی کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں. بھائی آپ نے فار ایگزامپل ادبیات ہے تو وہاں پر انگریزی کا پورا ایک شعبہ موجود ہے اور اس شعبے کا کام ٹرانسلیشن بھی ہے, یعنی صرف علاقائی زبانیں نہیں بلکہ اردو سے انگریزی میں جو ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہاں پر بھی ہوتی ہے. لیکن حرام ہے کہ کبھی اس طرف ان کی توجہ دی گئی ہو کہ ہمارے جو ماسٹر پیسز ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں کر کے اور باہر چھپوایا جا سکے یا کوئی بھی چھاپ کر اس کو باہر بھجوایا جا سکے یا اس کی پذیرائی کی کوئی مختلف صورت جو کی جا سکے. کبھی ایسے ہو نہیں سکا یار.
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ مجھے بتائیں, ایک طرف ہم سب اور مکالمہ اور دلیل ایسی ویب سائٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ, اور بلکہ ایک روزن جو خاص طور پہ لٹریری مضامین وغیرہ بھی شائع کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک طرف آپ اور ناصر عباس نیہ, مطلب آپ میرے استاد ہیں محترم ہیں اور ناصر بھائی بہت محترم ہیں, لیکن اتنی مشکل زبان لکھتے ہیں اور ظاہر نقادوں کا میرا خیال ہے کبھی بھی اتنے زیادہ پاپولیرٹی نہیں رہی, اور آج کے دور میں تو لوگ اتنی آسان زبان پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا سی مشکل زبان دو سطرے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ لوگ کیا صرف تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے لکھ رہے ہیں یا کچھ آسان بھی کر رہے ہیں اپنی زبان کے لوگ؟
میری بات سنیں, نہیں ایسے نہیں ہے. چیزوں کو مطلب اس طرح حلوہ بنا کر تو نہیں پیش کیا جا سکتا کہ پینٹنگ عظیم وہی ہوگی جس میں ایک بوڑھا بابا مسکرا رہا ہے یا وہ ایک عورت جو حکا پی رہی ہے. یہ ظاہر ہے آج کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. جب ہم جب معیشت دان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یار ایک کمیونٹی ہے. اچھا ہسٹورینز بیٹھے ہوں وہ ایک کمیونٹی ہے. اچھا پینٹرز بیٹھے ہوں وہ ایک کمیونٹی ہے. صحافی بیٹھے ہوں وہ ایک کمیونٹی, پولیٹیشین وہ ایک کمیونٹی. سملرلی جو شاعر ادیب دانشور یہ بھی ایک کمیونٹی ہے. لہذا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بھی عوام کے لیے لکھنا اور ایسا لکھنا کہ جس کی ترسیل جو مانوی ہے وہ بہت آسان اور باسہولت ہو, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کام کی نوعیت اور ہوگی جسے میں ایک لٹریری کیا کہتے ہیں ایک ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں. اس میں پھر یہ ساری باتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اصطلاحات آتی ہیں
جی,
یا جو مختلف قسم کی مباحث آتی ہیں, یا جو تحریکوں میں جو آپسی اشتراکات اور ان کے درمیان جو دیکھیں زبان بھی کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو یہ جو ہوتا چلا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو اپنا تھوڑا آئی کیو لیول جو ہے وہ تھوڑا بہتر بنانا چاہیے.
ٹھیک ہے درویش صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت آپ نے اچھی گفتگو کی ہے اور ہمیں بہت, میں اپنا آئی کیو لیول بڑھانے کی بھی کوشش کروں گا. بہت شکریہ. عثمان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے. عثمان صاحب یہ بتائیں کہ مغرب میں کنڈل اور ڈیجیٹل کتابوں کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن اردو کی بہت کم کتابیں اس فارمیٹ میں دستیاب ہیں, تو کیا اردو کا قاری کمپیوٹر یا ٹیب پر کتاب نہیں پڑھنا چاہتا؟ مطلب آپ جیسے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کس چیز کو ترجیح دیں گے؟
دیکھیے ایک تو وہ قدامت پسندی والی بات ہے کہ مجھے کتاب سونگنی ہے, چکھنی ہے اور اپنے ساتھ بستر میں لے جانی ہے, لیکن اس سے ماس سوا میرا خیال یہ ہے کہ اردو کا قاری کم از کم مجھ جیسا یقیناً کنڈل کو ترجیح دے گا, خصوصاً اس حوالے سے کہ میں ملک سے باہر ہوں اور مجھے اتنی زیادہ کتابیں ساتھ لانا لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے خیال سے اس کی ذمہ واری عائد ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ مواد پروڈیوس کرتے ہیں. اگر میں کنڈل پر یا ای بکس کی طرف جاتا ہوں مجھے اردو میں کوئی ڈھنگ کی کتاب نظر نہیں آتی.
جی
اچھی بات ہے. علاوہ اس کے کہ اگر کسی درد مند نے کسی اچھی کتاب کو سکین کر کے پی ڈی ایف کے طور پہ کہیں ڈال دیا ہے اور میں اس کو پڑھتے ہوئے ایک احساس جرم کے ساتھ کہ میں قیمت ادا کیے بغیر پڑھ رہا ہوں اور کوئی میرے پاس جائز راستہ نہیں ہو کتاب پڑھنے کا, میرا خیال ہے کہ اگر دستیاب ہوگی تو مجھ جیسا قاری یقیناً اسے قیمتاً بھی پڑھنا چاہے گا.
جی جی عثمان صاحب, اب تو ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ, اب آڈیو بکس آ رہی ہیں کہ لوگ, جیسے میں نے دیکھا لیڈیا ڈیویز کی کہانیاں ہیں یا ناول ہیں, وہ پورے کے پورے فنکار اپنی آواز میں یعنی صداکار اپنی آواز میں ریکارڈ کروا رہے ہیں اور وہ کتاب ہی جتنی قیمت پر وہ دستیاب ہے انٹرنیٹ پر. یعنی اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے اور پڑھنے میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے تو آپ اسے سن بھی سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہے جس کا مطلب ہے کہ رائلٹی رائٹر کو ملتی ہوگی. ہمیں انور سنگھ رین صاحب نے جوائن کر لیا ہے, کئی اخبارات کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں, بی بی سی کے لیے کام کر چکے ہیں, بی بی سی اور جنگ کے لیے کتابوں پر تبصرے بھی کرتے رہے ہیں, خود بھی ادیب شاعر ناول نگار ہیں. انور صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے اور کیا آپ کچھ نیا لکھ رہے ہیں, کوئی نئی کتاب نیا ناول؟
ہاں نکل کام لکھنے کا جہاں تک ہے, اب میں ظاہر ہے 2015 کے سے میں بی بی سی سے علیحدگی کے بعد سے اپنا ہی کام کر رہا ہوں. حال ہی میں دو جو میں نے ترجمے کیے تھے, دو والیومز ان کی آئی ہیں, ایک محمود درویش کی ہے ایک ایڈونس کی ہے,
جی
دونوں عرب شاعر ہیں.
جی.
اور اب میرا کچھ اور بہت سارا کام پڑا ہوا ہے, میں اسی پہ لگا ہوں کہ اسے فاخری شکل دے کے کوئی کتابی شکل بنائی جائے.
تو اس کام کی وجہ سے مطالعہ تو متاثر نہیں ہو رہا آپ کا, کچھ پڑھ رہے ہیں آپ آج کل؟
پڑھنے میں یہ ہے کہ یہ تو میرا اب کام پڑھنا ہی ہے, اور مجھے پڑھنے پر ہی زیادہ مان لے کے اپنا اعتبار ہے. ریسنٹلی تو کوئی خاص ایک کتاب نہیں ہے, لیکن وہ آج کا شمارہ جو ہے, شمارہ غالباً 102 ہے, وہ میں نے پڑھا ہے. اس میں ابھی ایک ناول پڑھ سکا ہوں, تصنیف حیدر کا,
جی جی,
جو ازبکستان کے نام سے اس میں شامل ہے.
جی
کاشف کا ناول ہے اس میں, اور ذکی نقوی صاحب کا ایک ناول ہے.
جی
تو کاشف کا ناول اب کتابی شکل میں بھی آ گیا ہے,
چار درویش اور ایک کچھ,
وہ ابھی میں نے, جی 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 چار, بالکل وہی ہے. تو وہ ابھی میں نے اسے شروع نہیں کیا, لیکن ایک ساتھ کئی چیزیں چلتی رہتی ہیں.
اچھا آپ کتابوں پہ تبصرے آپ کرتے رہے ہیں بی بی سی میں خاص طور پہ, مجھے بھی یہ زیادہ حاصل ہے, آپ نے میری کتاب پہ تبصرہ کیا اور جنگ کے لیے بھی کیا, تو اب یہ لیکن بتائیں آپ کے پاس جو کتابیں بڑی تعداد میں آتی ہوں گی اس دور میں, اگر آپ اس وقت نہیں کر رہے تو ان کتابوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کی کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں. مطلب جیسے ہم جاتے ہیں بک فیئر ہوتا ہے تو وہاں اگر 50 اسٹال ہیں تو 35-40 تو مذہبی کتابوں کے اسٹالز مجھے نظر آتے تھے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کی کتابیں زیادہ آتی ہیں؟
بالکل اندازہ آپ کا درست ہے. میں ابھی لاسٹلی 8-11 تاریخ تک گوادر میں کتب ملا تھا, میں وہاں بھی گیا ہوا تھا.
جی
اور وہاں مجھے تو بہت ہی حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ گزشتہ سال جو ان کا ملا تھا اس میں کوئی 12 لاکھ کی کتابوں کی مجموعی سیل ہوئی تھی, اور اس بار جب وہ کلوزنگ سیشن اس کا ہو رہا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ 16 لاکھ سے زیادہ کی کتابوں کی فروخت ہوئی.
ارے واہ.
اور اتفاق سے اس دفعہ میرے جو پہلا ناول تھا اس کا نیا ایڈیشن آیا تھا وہ بھی دستیاب تھا وہاں, اور وہ ایک بلوچستان والوں نے اسے چھاپا تھا. تو مجھے تو یہ خوشگوار مسرت ضرور حاصل ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سائن نہیں کیے جتنے مجھے وہاں کرنے پڑے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی, لیکن یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں جو آتی ہیں ان کا مرکزی موضوع مذہب ہی ہوتا ہے, اور فروخت بھی یقینی طور پر ان کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسٹالوں پہ سب سے زیادہ مجھے وہی کتابیں نظر آئیں. دوسرے نمبر پر تراجم کی کتابیں, جس کا میں نے وہاں یہ اندازہ کیا کہ وہاں ان کی فروخت بہت اچھی تھی گوادر جیسی جگہ پر, تو دوسری جگہ پر بھی یقیناً ہوگی. پھر یہ کہ جتنے پبلشر اس وقت تراجم چھاپ رہے ہیں اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یقیناً کھپت ہے اور فروخت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس لیے زیادہ چھپ رہی ہیں. سب نے یہ ضرور کہا ہے کہ شاعری کی فروخت سب سے کم.
ٹھیک ہے, شاعری کی جان ایلیا کی اور پروین شاکر کی اور احمد فراز کے علاوہ باقی کسی چوتھے شاعری کا
بھی مجموعی طور پر ان کو بھی شامل ان کو شامل کر کے جو بھی فروخت ہے اس میں سر فہرست تو دو چار نام ہی ہیں.
ٹھیک ہے, ہمیں اقبال خورشید نے
فکشن زیادہ فروخت ہوتا ہے.
ٹھیک, اقبال خورشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا.
جی سوری,
اقبال خوشی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جو اجرا کے ایڈیٹر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. نہیں نہیں, آپ فرمائیں انور صاحب, کچھ کہہ رہے تھے آپ.
فکشن میں بھی دو ہیں, ایک تو مقبول فکشن ہے
جی,
مثلا نمرہ احمد ہیں یا کچھ اور دو ایک نام ہیں فروخت میں, تو وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جسے ہم اپنی اصطلاح میں سنجیدہ ادب کہتے ہیں, اس میں بھی فکشن شاعری کی نسبت زیادہ فروخت ہوتا ہے, اور پبلشر بھی جو ہیں وہ فکشن کو شائع کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں.
اچھا, مجھ میری ایک پبلشر سے بات ہوئی تھی, وہ تو خوش ہوتے تھے کہ اگر کوئی شاعر ہے شاعر کی کتاب چھاپنے میں, وہ اس لیے دلچسپی لیتے ہیں کہ شاعر خود ہی پروف ریڈنگ کرتا ہے, کیونکہ ذرا سا ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے گا تو اس کے وزن سے خارج ہو جائے گا یا مفہوم بدل جائے گا, اور پروف ریڈنگ کر دے گا, پیسے بھی خود ہی دے گا, میری کتاب چھاپ دو, اور پھر اپنے ہاتھ سے تقسیم بھی کرے گا, اور آپ سے بھی کہے گا کہ بانٹ دیں, اور زیادہ تقاضا بھی نہیں کرے گا پیسے.
وہ یہ پبلشرز کو یقیناً اس میں دلچسپی ہوتی ہے, کیونکہ جو کتاب چھپوانے والا ہوتا ہے تقریباً اس کا بڑا حصہ وہ خود ہی خرید لیتا ہے, تو اسی سے اس کے تمام اخراجات بھی نکل جاتے ہیں اور اس کو منافع بھی مل جاتا ہے.
ٹھیک,
یہ بات درست ہے, لیکن فکشن میں یہ نہیں ہوتا. میرا بھی جو دوسرا ناول ہے وہ ابھی سانج والے چھاپنا چاہ رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ شرط یہی ہے کہ آپ کمپوز کرا کے پروف ریڈنگ کے لیے مجھے دیں گے, کیونکہ پہلے ایڈیشن میں مجھے شکایت یہ رہی, دوسرے ایڈیشن میں بھی شکایت رہی کہ انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. اس سے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا پڑھنے والوں کے اس پہ کیا گزرتی ہوگی, لکھنے والے پہ تو یقیناً بہت
گزرتی ہے
اور اس کو بہت بدگی ہوتی ہے اس میں.
اچھا انور صاحب, ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا, ہم ایک دو سوال آپ سے اور کریں گے. اقبال سے کی طرف ذرا جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اقبال, آپ کی نئی کتاب تکون کی چوتھی جہد حال ہی میں شائع ہوئی ہے, جس میں دو ناولیٹ ہیں, کیسا رسپانس ملا ہے اور آج کل خود آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟
اچھا, جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو کئی چیزیں ہیں, جیسے انور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے سرحانے مختلف کتابیں رکھی رہتی ہیں, جیسے خالد فتح محمد صاحب کا ناول ہے زینہ, اور عاصم بٹ صاحب کا ناول آیا ہے بھید, اور میرا ارادہ ہے اسے پڑھنے کا. اس کا ابتدائی چند صفحات یہ حیران کن ہے, تارر صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے, اور ساتھ ہی آدم شیر ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں,
افسانوں کا مجموعہ
کے نام سے ان کا افسانوی مجموعہ آیا ہے, وہ بھی میرے پاس ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بنیادی طور پہ فکشن ہے, میلان کنڈیرا کا بھی ایک ناول ہے, اور انور صاحب نے جو فکشن کا تذکرہ کیا, چونکہ ہم خود فکشن نگار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال فکشن کو پڑھنے کا رجحان موجود ہے, اسے خریدنے کا رجحان بھی موجود ہے اگر آپ اسے صحیح سے مارکیٹ کر سکیں, اور تراجم بہرحال اب پڑھے جا رہے ہیں بہت دلچسپی سے. اس میں کچھ لوگوں کا کمال ہے, انہوں نے بڑی اچھے جرائد نکالے جس میں تواتر سے ترجمے کیے, جیسے آج ہے دنیا دار ہے اور دیگر جرائد ہے, لوگوں کا رجحان ترجمے کی طرف ہوا. انور صاحب نے بڑے زبردست ترجمے کیے, باقی دوستوں نے بھی کیے, تو عمر میمن صاحب سے, شاہد حمید صاحب سے, تو ترجمے پڑھے جا رہے ہیں. عالمی ادب کے تو تراجم آتے ہیں, نوجوان اس کی سمجھ جاتے ہیں, کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن کسی نہ کسی طرح خرید لیتے ہیں.
اچھا, شاہد حمید صاحب نے بہت بڑے بڑے یعنی موٹے موٹے ناولوں کو ترجمہ کیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ تکبر اور تعصب اور اس طرح کے یہ جو وار اینڈ پیس وغیرہ کا ترجمہ کیا ہے, اسے کتنے لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اب چونکہ میلان کنڈیرا کا جیسے آپ نے ذکر کیا, مارکیز کی کا نام ہے, اور جو جدید دور کے جو بھی ادیب ہیں انگریز, ان کا نام بہت مشہور ہے, چنانچہ ان کے تراجم شاید لوگ ان کو دیکھ کے انہیں خرید لیتے ہیں, میرا خیال ہے شاید یہ زیادہ بکنے کی وجہ ہے. اچھا, مجھے ایک بات اور بتائیں, آپ ادبی جریدوں کا آپ نے ذکر کیا, ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, 15-17 نام مجھے کم از کم پتہ ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ ہوں پاکستان میں, تو انہیں کچھ قاری بھی دستیاب ہیں؟ کتنا چھپ جاتا ہے ایک ادبی پرچہ, کہ 4,000-5,000-10,000 اتنا چھپ جاتا ہے؟
نہیں نہیں, یہ تو جناب آپ کا نسیم دولانی صاحب جو سیپ کے مدیر تھے, سیپ ایک لیجنڈری جریدہ تصور کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ ادبی جریدہ نکالنا تو گھر خوب تماشا دیکھ والا معاملہ ہے, کہ آپ خود ہی اپنا گھر جلا دیتے ہیں. عام طور پہ 500 کی تعداد میں جریدے نکلتے ہیں, اور اگر وہ سارے کھپ جائیں, سارے بک جائیں, تو بہت ہی حیران کن واقعہ ہوگا. جیسے ابھی ہم نے اجرا کا یوسفی نمبر نکالا, اور اجرا کے 27 شمارے آ چکے ہیں. احسن کریم مرحوم نسیم اعظم کے زبردست شاعر تھے, وہ اس کے بانی مدیر تھے, اس کے شمارے بک گئے, اور ہمیں ڈیمانڈ کی وجہ سے مزید کچھ ہمارے شائع کرنا پڑے.
بہت اعلیٰ شمار.
یہ 700 ہی تک جاتے ہیں, مطلب اس سے زیادہ جو سرکاری جریدے ہیں قومی زبان وغیرہ شاید ان کی سرکولیشن, ان کی سبسکرپشن زیادہ ہو, لیکن عام جو جرائد ہیں وہ کسی طرح کی تعداد میں نکلتے.
لیکن ایک بار ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جو فیس بک کا گروپ بنایا جاتا ہے, کوئی پیج بنایا جاتا ہے, اس پہ لاکھ لاکھ لوگ آ جاتے ہیں کہ کہانیاں پڑھنے کے لیے, دو دو لاکھ لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ کیوں 10,000 کیوں نہیں بک سکتا ہمارا ادبی پرچہ یا کوئی ناول یا کوئی کتاب؟
اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ادیب ہیں وہ بہت زیادہ جھجک کا شکار ہیں, وہ تخلیقی ادب کو بہت ہی ایک معتبر کام سمجھتے ہیں جو کہ ہے بھی, لیکن جب وہ اس ادب کو تخلیق کر لیتے ہیں اور کتابی صورت میں لے آتے ہیں تب بھی وہ اسی جھجک کا تذبذب کا شکار ہیں. وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ ادب تخلیق ہو گیا, آپ نے پوری محنت کی, خلوص کے ساتھ کتاب لکھ دی, اب کتاب ایک پروڈکٹ ہے, اسے ایک پروڈکٹ کے طور پہ مارکیٹ کریں. وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ادیب ہیں, ہمارا ایک قد ہے, مناسب نہیں لگتا کہ ہم کتاب کو مارکیٹ کریں. میرے کچھ دوست ہیں, آپ کا بھی اس میں نام لوں گا, خورم سہیل کا بھی نام لوں گا, جنہوں نے کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے, ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے, کیونکہ ادیب اس چیز میں الجھ جاتا ہے کہ تخلیقی ادب ایک کام ہے جو کہ بہت ہی کمٹمنٹ کا کام ہے, سنجیدہ کام ہے, لیکن جب وہ کتابی صورت میں آ گیا ہے تو اب آپ کو اسے پروموٹ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے اقبال,
یہ معاملہ ہے جو
جی. ایک بات اور مجھے بس آخر یہ بتا دیں کہ مغرب میں کتابوں کی اشاعت میں ایڈیٹر کا بہت کردار ہوتا ہے, بہت اہم کردار ہے. اردو میں کتابوں کی ایڈیٹنگ کا کوئی تصور ہے؟ یعنی کتاب آپ نے خود ہی لکھی, خود ہی پروف ریڈنگ کی اور چھاپ دی, یا کوئی ایڈیٹر ہوتا ہے جو کچھ نوک پلک سنوارتا ہے, کوئی گڑبڑ ہو تو اسے ٹھیک کرتا ہے؟ حقائق
اگر آپ کا کوئی سینئر موجود ہے تو وہی آپ کا ایڈیٹر ہے, اگر کوئی سینئر ہے, آپ کا کوئی دوست ہے تو وہ دیکھ لے گا. ہمارے یہاں کیونکہ انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی, اس وجہ سے یہ تصور موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ ادبی جرائد کے بھی جو ایڈیٹرز ہیں وہ سینئر لکھاریوں کی چیزیں ایڈٹ نہیں کرتے, اس کے برعکس جو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہیں وہ چاہے تھے کتنا ہی سینئر لکھاری ہو, وہ اس دن نواب ہو, ایم ایل احد ہو, اس کی چیز ایڈٹ کر دے گا. یہاں یہ تصور نہیں ہے, تو وہ چیز ایک بیلنس توازن تو بہرحال ہمارے یہاں بگڑا ہوا ہے. اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ دوست کوئی دیکھ لیتا ہے, کوئی سینئر دیکھ لیتا ہے. اب میرا ناولیٹ کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا, تکون کی چوتھی جہد, یہ بنیادی طور پہ دو ناولیٹ ہیں جنہیں ہم نے یکجا کر کے شائع کیا ہے اور تقریباً 2015-2016 میں لکھے گئے تھے, اب انہیں کتابی صورت میں لائے. تو کوشش کر لیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچیں اور وہ اسے پڑھیں اور اپنی رائے دیں.
ٹھیک ہے اقبال, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا, مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, تھینک یو ویری مچ.
جی شکریہ آپ کا,
جی
رابطہ رہے گا, تھینک یو.
انور صاحب یہ بتائیں, گزشتہ 10 سال میں ہر شہر میں ادبی میلے منعقد ہونے لگے ہیں, آپ نے گوادر کا بھی ذکر کیا ہے, بڑے شہروں میں تو ایک سال میں 3-4 ایونٹس ہو جاتے ہیں, لیکن ہر جگہ وہی مخصوص چہرے دکھائی دیتے ہیں. کیا ہمارے یہاں ادیب شاعر کم ہیں یا کہ نوجوانوں کو زیادہ موقع نہیں دیا جاتا؟
بھائی اس میں میں تو گوادر میں پہلی دفعہ گیا ہوں, اور لیکن یہ ان کا چھٹا برس تھا, سکس ایڈیشن کہہ رہے ہیں آپ, تو میں وہاں پہلی بار گیا تھا اور اذرا بھی وہاں پہلی بار گئی تھی. اب یہ اس میں پوری مجھے تو اس کی جو ہے یقیناً اس کی ایک پالیٹکس بھی ہوگی جس کا مجھے علم نہیں ہے. یقیناً اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں, مثلا یہ کہ آج ہمیں گزشتہ سال میری کتاب جو تھی وہ آصف نے چھاپی ایک, اور ایک وہاں لاہور سے چھپی تھی, تو لیکن جو او یو پی کا یہ کے ایل ایف اس زمانے میں آصف کرتے تھے, تو انہوں نے اس کی لانچ کے لیے کوئی پروگرام نہیں رکھا. میرا خیال تھا کہ یہ نئی کتاب آئی ہے اور میرے خیال میں تو عام بھی تھی, مطلب محمود درویش کی اتنی بڑی والیوم جو ہے وہ اس سے پہلے پاکستان میں اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی تھی
جی.
اور اس میں خاصی ہم نے جان ماری تھی, تو کئی سال میرے پورے جب میں لندن میں رہتا تو اس زمانے میں موقع ہوا کہ میں ایک سب کام کرتا, تو ایسا نہیں ہو سکا اور نہیں ہوا, کوئی بات نہیں. مجھے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ شکایت ہو, لیکن میں مجھے یہ میکنزم جو ہے وہ نہیں مجھے سمجھ میں آ سکا کہ یہ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ ادیبوں کو کچھ ادارے یا کچھ اسپانسر کرتے ہیں, تو اس کی بنیاد پر انہیں جو ہے مختلف میلوں میں جو ہے بلایا جاتا ہے
جی.
تو جس کو اسپانسر کرنے والے جسے اسپانسر کرنے والے بآسانی دستیاب ہوتے ہیں وہ ہر جگہ دستیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے,
میرے خیال میں یہ یقیناً وائٹل ہوتی ہوگی کہ اس کا خرچہ, کیونکہ یہ سب اسی بنیاد پر چلتے ہیں نا میلے سارے, کہ ان کو اسپانسر کیسے ملے ہیں, کتنے ملے ہیں. تو جس کی مارکیٹ میں مانگ ہے, ظاہر ہے اگر میری مانگ نہیں ہے تو مجھے وہ بلا کے کیا کریں گے. اسی سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کو جس کے لیے اسپانسر نہیں مل رہا اس کی بات سننے کے لیے کون آئے گا. سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہی بات ہے, کتاب کی فروخت بھی شاید اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جب کتاب کی فروخت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے چاہنے والے بڑھتے ہیں, اور ان چاہنے والوں میں ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں ان کو اسپانسر کریں. اور یہ ہمارے یہاں مجھے تو اچھی طرح اس کا اندازہ ہے کہ بہت, جیسے فیض صاحب تھے تو وہ زندگی بھر جہاں بھی کہیں جاتے تھے تو کسی نہ کسی کے مہمان ہوتے تھے.
جی,
تو جب تک یہ مہمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ادیبوں کے دورے بھی ہوتے ہیں.
بالکل صحیح.
تو اسی طرح جب تک اسپانسر کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ میلوں نظر بھی آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ انور صاحب وقت دینے کے لیے, بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. اور وہ جو آپ کی کتاب کے ایل ایف میں اس سال نہیں آئی تھی, میرا یہ خیال ہے کہ آصف بھائی, آصف فروخی صاحب جو کتاب خود چھاپتے ہیں بطور پبلشر, شاید وہ اسے کے ایل ایف میں اس کے لیے پروگرام نہیں رکھتے تھے, میرا خیال ہے یہ. اب مجھے یقین نہیں اس بات کا. ہمیں شاکر صاحب نے جوائن کر لیا, شاکر حسین شاکر صاحب ملتان کے ممتاز کالم نگار ہیں, پبلشر ہیں, اور ان کا ایک کتب خانہ بھی ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. شاکر صاحب, کون سی کتاب آج کل آپ پڑھ رہے ہیں اور کیا کچھ لکھ بھی رہے ہیں؟
مبشر بھائی, کتابیں تو میں پڑھ رہا ہوں آج کل, خاتون کی کتابیں آئی ہوئی ہیں
جی.
ابھی جو راشد اشرف نے کتاب چھاپی ہے غلام مصطفی خان صاحب کی, جمبولی بسری کہانیاں, میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں. اور لوگ آج کل یہی کچھ ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں, کچھ خاتون کی کتابیں, خود نوشت یا تاریخ کی کتابیں. نا
اچھا, شاعری نہیں پڑھتے, یہ بھی شکایت کر رہے تھے انور صاحب کے شاعری میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, اس کی کتابیں بہت کم بکتی ہیں.
آج شاعری کے ساتھ یہ ہوا کہ شاعری, اب آپ ہم سب کو جو شاعری پڑھنے والے تھے وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں, اور ہر بڑے شاعر کا اپنا پیج ہے, وہ اپنی نئی غزل کہتا ہے, نئی نظم کہتا ہے, یا اس کی کوئی اچھی شاعری ہے تو اس کا فین پیج ہے, تو وہاں پر وہ ساری شاعری موجود ہے. اس کے علاوہ جو عام سوشل میڈیا پر جو عام آدمی ہے اس کو کوئی شعر پسند آتا ہے, اس کو کوئی اچھی غزل پسند آتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ احمد فراز کی کتابیں, جو ان کا ناشر ہے دوست پبلیکیشن اسلام آباد والا, وہ ختم ہے, وہ دوبارہ نہیں شائع کر رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے. ایسے ہی منیر نیازی کے ساتھ یہ صورتحال ہے, احمد ندیم قاسمی کی شاعری, قتیل شفائی, اور تو اور یہ دیکھیے کہ اب نصرہ ہائے وفا اور پروین شاکر جو ایک زمانے میں بہت زیادہ سیل ہوا کرتے تھے
جی,
اب کبھی کبھار ان کا کوئی بائر آ جاتا ہے. یہ المیہ ہوا ہے سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کا, سوشل میڈیا پر شاعری آنے کا, کہ لوگ شاعری کی کتاب سے تو دور ہو گئے.
اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ مختلف پبلشروں کی جو کتابیں ہیں ان میں کافی نمایاں فرق ہے, جیسے سانج ہے یا یہ سٹی بک پوائنٹ جو آج والے ہیں اجمل کمال صاحب, ان کی کتابیں کافی سستی چھپتی ہیں, شاید 200-400 میں مل جاتی ہوں گی. اور کچھ بڑے ایسے گروپس ہیں, مطلب دوست پبلیکیشن کا مجھے نہیں پتا, لیکن سنگے میل ہے, بک کارنر جہلو میں, یہ کتابیں بہت اچھی چھاپ رہے ہیں, کوئی شک نہیں. آکسفورڈ ہے, ان کی کتابیں بہت مہنگی ہیں, یعنی ایک کتاب 250 کی مل رہی ہے اور ایک 2500 کی مل رہی ہے. بلکہ ابھی میں نے ان کی آخری ایک کتاب دیکھی ہے, سنگ میل کے پہلے پیج پر ہے جو ویب سائٹ ہے ان کی, وہ 4000 روپے کی ہے. تو کیا ایسے بائر موجود ہیں یا اور جو سستا کتاب چھاپ رہے, کیا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں؟
نہیں مبشر بھائی, خسارہ تو پبلشر کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں.
اچھا,
ان کی لغت میں ڈکشنری میں منافع ہے اور وہ بے تحاشا منافع ہے. اچھا, اب آپ نے تین نام گنوائے ہیں, سنگ میل ہے, بک کارنر ہے, آکسفورڈ ہے, یا اس طرح کے کچھ اور ادارے
اور بھی ہوں گے.
سنگ میل کو ہم مطلب اس میں, میں سنگ میل کو میں ایڈ اس لیے دیتا ہوں کہ سنگ میل اگر کسی کتاب کی قیمت زیادہ رکھتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو اس وقت ٹائٹل پر کتاب ہے, مجھے آپ نے نام نہیں بتایا, وہ 4000 روپے کی ہے, تو وہ کتاب چھاپتا ہی اتنی کم ہے کہ وہ 4000 روپے میں 200 کتابیں 300 کتابیں سیل کر کے اپنا گھر پورا کر جائے. اچھا, یہ جو بک کارنر ہے, اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے, پرنٹنگ بہت اچھی ہے, بائنڈنگ بہت اچھی ہے, ٹائٹل بہت اچھا ہے,
ڈسٹریبیوشن بہت اچھی ہے.
اس نے ساتھ یہ بھی کیا, اس نے ساتھ یہ بھی کیا ڈسٹریبیوشن کے ساتھ, کہ اس نے بک سیلر کو ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ دیا.
ٹھیک,
اور وہ رائلٹی کے بغیر والی ساری کتابیں چھاپ رہا ہے جو رائلٹی فری بکس ہیں، مثلا ہسٹری کی کتابیں ہیں، اسلامک ہسٹری کی کتابیں ہیں، یا پاکستان کے اوپر کتابیں ہیں، یا جو ادیب شاعر ان کو پے کر کے کتاب پبلش کرواتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. وہ مطلب ہے کہ سوچتا ہے کہ اگر میں 200 کتابیں بیچ دوں گا تو پیچھے جو 800 کتاب ہے اگر اس نے 1000 کے ایڈیشن چھاپا ہے تو اس کا گھر پورا ہو جائے گا. لیکن اس نے یہ دیکھے کہ نقصان کتنا پہنچایا ہے، قاری کو کتاب سے دور کرنے میں اس مہنگی کتاب کا بڑا ہاتھ ہے.
جی
اب آپ دیکھیے، آپ نے کراچی کے بک سیلرز کا ذکر تو کیا، پبلشرز کا، اس میں آپ نے یہ بھی بھول گئے شاید کہ خواتین ڈائجسٹ کے جو ناول ہیں وہ آج بھی بہت سستے ہیں. جو خواتین ڈائجسٹ پر جو
پبلشر ہے
ان کا کچھ 600 جی جی مطلب ان کے 300, 400, 500, 600 روپے میں ایک بڑا ضخیم ناول ان کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور دکاندار کے لیے بھی پرکشش منافع ہے اس کے اندر. دیکھیں اب ایک اور کام بھی ہو گیا. میں نے پچھلے 15 برسوں میں جو سب سے زیادہ کتابیں سیل کی ہیں وہ خواتین کے ناولز کیے تھے، لیکن اب میں ناولز بھی جو ہیں اب اتنے سیل نہیں ہو رہے. ابھی نمرا احمد کا حالم آیا ہے ناول، بمشکل میرے پاس 10 کاپیز بھی سیل نہیں ہوئی ہیں، جبکہ اگر مطلب یہ اس سے پہل نہیں ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں کہ عمیرا احمد کا پیر کامل جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو پہلی مرتبہ ہم نے 100 کاپیز منگوائی تھی. مستنصر حسین تارڈ کی پہلی جو نئی کتاب آتی تھی میں 50 کاپیز منگواتا تھا، اب میں اس کو 25 منگواتا ہوں اور وہ 25 بھی آرام آرام سے سیل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب مہنگی ہونے کی وجہ سے چیزیں لوگ دور ہو گئے اور وہ اب اس کے اقتباسات لوگ شیئر کر جاتے ہیں. اور ایک اور بھی کام ہوا مہیشور، یہ جو پی ڈی ایف بکس آئی ہیں نا اس نے بھی لوگوں کو کتاب خریدنے سے دور کر دیا، گرچہ وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، بالکل نہیں پڑھتے، پڑھی بھی نہیں جاتی ہے، لیکن ایک تسلی ہوتی ہے جی میرے پاس پی ڈی ایف میں یہ کتاب ہے، میں یہ کتاب کیوں پرچیز کروں.
لیکن کم ہیں ایسی کتابیں ایک تو بات یہ، اور شاید ریڈر بھی اس کے کم ہیں. اچھا شاکر صاحب، یہ کتاب میں نے وہ پیج کھول کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شاعری کی کتاب ہے سیدہ فرحت شیریں کی، تم سے ہے رنگ ساری، یہ 4000 روپے کی کتاب ہے. تو بتائیں شاعری کی کتاب ہے 4000 روپے کی، کتنے لوگ لیں گے اسے؟
پہلے تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے شاعرہ کا نام کو پہلے سنا ہے؟
نہیں،
میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیڈ کتاب ہے، آرٹ پیپر پر چھپی ہوگی، اس کے اندر کوئی پینٹنگز ہوں گی، اس کا سائز بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کوئی امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں کوئی شاعرہ ہوگی، انہوں نے شاعری مطلب ہے کہ کی ہے، یا شوق ہوگا. اور یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ اپنے عروج پر یہ پوری بھی اترتی ہے، اوزان کے اعتبار سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. مطلب میں نے تو نہیں سنا ان کا نام کبھی بھی کسی شاعری کے خانے میں. تو اب ان کی کتاب اگر 4000 روپے کی ہے تو یہ سارا کا سارا ایڈیشن جو ہے یہ خود خرید لیں گے، نمبر ایک. البتہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سرکاری ادارہ سنگ میل سے یہ کتابیں خریدے گا تو وہ ساری کتابوں کو مارک کر دے گا، تو اس کے اندر یہ کتاب بھی چلی جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، بغیر نہ کاؤنٹر پر یہ کتاب نہیں سیل ہوگی.
ٹھیک ہے شاکر صاحب، ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. ہمیں نگار سجاد ظہیر صاحبہ نے جوائن کیا کراچی سے، ادیبہ ہیں، ایک علم جرید ایام کے ایڈیٹر ہیں، کتابیں شائع بھی کرتی ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. نگار صاحب بہت شکریہ، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے اور کون سی نئی کتابوں پہ؟ میں دوسروں سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کون سی نئی کتاب پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ تو ایک وقت میں بہت سی کتابوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کون کون سی کتابوں پہ کام کر رہی ہیں؟
جی ایک تو ابن اسیر کی الکامل ہے،
جی
اس کا ترجمہ ہم لوگ شائع کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر مسلسل کام چل رہا ہے.
کئی جلدوں
میں. دوسرا خطیب بغداد، جی ہاں کئی جلدوں پر ہے، 10 جلدوں میں یہ شائع ہوگی. تو 6 جلدیں ہم چھاپ چکے ہیں، 4 مزید جلدیں جو ہیں وہ پوری ہیں.
ٹھیک.
اس کے علاوہ ہمارے معتزلہ کے اوپر میرا کام چل رہا ہے، جس کے اوپر کتاب جو لکھی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی وہ کام بھی زیر تصنیف ہے. اس کے علاوہ 4-5 کتابیں شام کے اوپر ابھی کتاب آئی ہے ریسنٹ، اور اب میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے زیادہ کام ہے میرا اور اسی پہ لگی.
اچھا تو اس کام سے پھر آپ کو اور یعنی جو کام چھاپنا ہو اس سے ہٹ کے بھی کچھ آپ مطالعہ کرتی ہیں یا اس کا وقت نہیں ملتا؟
نہیں نہیں بالکل، میں وقت نکال لیتی ہوں. اور اگر سچی بات یہ ہے کہ میں جس نوعیت کی کتابیں پڑھتی ہوں اور جس پر کام کرتی ہوں، اگر میں تھوڑا سا ادب، تھوڑی سی شعر و شاعری، تھوڑی سی کہانیاں نہ پڑھوں تو میرا تو دماغ کچھ چل جائے. تو میں تو اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے اور متوازن رکھنے کے لیے ادب ضرور پڑھتی ہوں، گاہے بگاہے پڑھتی. آج کل سرخاب پڑھ رہی ہوں عرفان احمد صاحب کے خاکوں کی کتاب.
بہت اچھی کتاب, بہت اچھی کتاب عرفان صاحب, بہت اچھی ہمارے دوست. اچھا یہ میں نے بھی شاکر صاحب سے سوال کیا ہے کہ جو مختلف پبلشر ہیں ان کی کتابوں کی قیمتوں میں کافی نمایاں فرق ہے, کوئی 250 کی کتاب چھاپ رہا ہے اور کوئی 2500 کی, تو آپ کی کتابیں بھی نسبتاً کافی سستی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس لاگت ہی آپ پوری کر رہی ہیں, تو کیا آپ خسارہ اٹھاتی ہیں, کیا کیسے اتنے سستی آپ کتاب چھاپ دیتی ہیں؟ ظاہر ہے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیتی ہوں گی آپ بک سیلر کو.
جی اصل بات یہ کہ جس وقت یہ کام شروع کیا تھا تو پھر تو ایک مشنری جذبے سے کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کی وہ کتابیں جو لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں یا غلط سلط چھاپ کر کے پہنچا دی گئی ہیں تو وہ کام کیا جائے, تو یہ بالکل ایک مشنری جذبہ تھا اور اس میں ہم نے اپنا بڑا پیسہ لگایا تھا. لیکن اس کے بعد جب 10-12 سال ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ بہت دیر تک یہ مشنری جذبے کے تحت نہیں کام کیا جا سکتا, تھوڑا سا بزنس مائنڈ بھی ہونا پڑے گا. تو ہم نے اپنی قیمتیں تھوڑی بڑھائی لیکن پھر بھی ہماری قیمتیں کم ہوتی ہیں. ہم بہت نامنل مارجن پر کتابیں بیچتے ہیں, اس سے میرے گھر کا کچن نہیں چلتا, لیکن یہ ہے کہ اس سے ہماری اگلی کتابوں کی اشاعت کا بندوبست ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور,
کتابوں کی قیمت کم ہی ہونی چاہیے, میں بہت اسٹرانگلی اس چیز کی فیور میں ہوں کہ کتاب کی قیمت کم ہونی چاہیے.
جی جی, جب تک میں صرف ایک کتاب پڑھنے والا ایک شخص تھا, ایک بک ریڈر تھا, تب میں بھی یہی چاہتا تھا اور ظاہر ہے بیشتر لوگ یہی چاہیں گے, لیکن جب میں نے پہلی بار کتاب چھاپی اور پبلشر سے میری بات ہوئی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ رائلٹی اس لیے نہیں ملتی پاکستان میں بیشتر رائٹرز کو کہ ان کی کتاب سستی ہوتی ہے اور اس میں سے پیسے ہی نہیں نکل پاتے. تو آپ کے لیے بھی بہت سے لوگ ظاہر کام کرتے ہیں اور کتابیں چھپتی ہیں, تو رائلٹی تو پھر نہیں دے پاتی ہوں گی آپ اگر کتاب سستی ہے تو؟
نہیں جی, ہم دیتے ہیں زیدی صاحب, رائلٹی تو ہم دیتے ہیں اور بالکل دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے امریکہ کینیڈا میں رائلٹیز دی جاتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 مہینہ بغیر کمائے, 4 مہینہ بغیر کمائے بھی گزارا کر سکتا ہے, اتنی بڑی رائلٹی تو ہم نہیں دیتے. لیکن جیسے ترجمے کا ہم کام کرا رہے ہیں تو ہمارے لاکھوں روپے اس پہ لگتے ہیں, اور ابھی جو ہمارے جو تراجم ہو رہے ہیں ایک ایک کتاب کے ترجمے کے 70-80 ہزار روپے ہم دیتے ہیں, اسی طریقے سے رائلٹی بھی دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ہم اس کے باوجود اس کی قیمت کسی اور طرح سے کم کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کاٹ کے, کہیں نہ کہیں سے بچا کے. کچھ نہ کچھ خواتین سے سیکھنی چاہیے نا کہ صفائی چھواری, تو وہ کچھ کرا کے ہم کر لیتے ہیں.
اچھی بات. اچھا آپ خود بھی تھوڑا بہت سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں اور میں دیکھتا بھی ہوں آپ کو کتابیں جب آپ ریسیو کرتی ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ بتاتی بھی ہیں کون سی کتابیں ملی ہیں, اس سے شاید دوسرے لوگوں کو بھی تحریک ملے اور وہ بھی کتابیں پڑھیں یا خریدیں.
بہت ملتی ہے. جی جی.
تو لیکن رائٹرز جو ہیں شاعر ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ سارا مواد ڈال دیتے ہیں, تو پھر کیا کتاب چھاپنے اور پھر اسے خریدنے والے ان میں کمی آتی ہے؟
دیکھیے زیدی صاحب, میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ شاعری کی کتابیں اور افسانوں کی کتابیں نا لوگ خرید کے نہیں پڑھنا چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی تحفے میں دے دے, شاعرہ یا شاعر خود ہمیں تحفے میں دے دے, افسانوں کی کتاب تحفے میں مل جائے. میری جو کتابیں شاعری کی یا افسانوں کی جو ہم چھاپتے ہیں وہ نہیں بکتی, لیکن وہ کتابیں جو ہم تھوڑ علمی معاملات میں چھاپتے ہیں, تاریخ کی یا لٹریچر میں بھی کچھ اہم موضوعات کو لے کر کے, تو وہ تو بہت اچھی طرح بکتی ہیں, یعنی اس میں تو ہمیں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اگلی کتابیں نکال لیں.
بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ نگار صاحبہ وقت دینے کے لیے, بہت مختصر آپ سے گفتگو رہی, لیکن کسی اور موقع پہ آپ کو میں آپ سے زیادہ بات کریں گے, اور بہت ہمیں خوشی ہوگی آپ سے بات کریں, بہت شکریہ آپ کا. شاکر صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. شاکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اردو سائنس بورڈ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتابیں ظاہر وہ سرکاری ادارے بھی ہیں تو وہ عام پبلشر کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر مل جاتی ہیں, بلکہ ممبرس کو مزید ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں, لیکن بہت سے پڑھنے والوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے بھی بہت سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں بہت سستی مجھے مل سکتی ہیں, تو یہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے یا انہیں اپنے پروڈکٹ بیچنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟
اچھا ایسا ہے کہ اردو سائنس بورڈ نے تو جب سے ناصر عباس نیر آئے ہیں کتابوں کی فروخت کے لیے بہت کام کیا ہے, انہوں نے بک فیئرز کروائے ہیں پہلی بات تو یہ ہے, اور جب سے انعام الحق جاوید نیشنل بک فاؤنڈیشن میں آئے ہیں انہوں نے نہ صرف سیل میں بہت اضافہ ہوا بلکہ ان کی پبلشنگ کی تعداد میں بھی مطلب سینکڑوں سے ہزاروں میں پہنچ رہے ہیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے شاعری کی کتابوں کے انتخاب چھاپے, پرانی کتابیں بھی, مقبول لکھنے والوں کی کتابیں بھی چھاپی, اور ان کی قیمتیں مارکیٹ سے اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر عطاء الحق قاسمی کی ایک کتاب مارکیٹ کے پبلشر کی 1000 روپے کی ہے تو انہوں نے وہ کتاب 200 روپے میں چھاپی ہے. उन्होंने इंतजार हुसैन के अफसानों का इंतखाब छापा है तो 280 रुपए का छापा है
जी।
असलम अंसारी का कुलियात छापा है तो वो 200 रुपए का छापा। इसका मतलब ये है कि वो किताब को प्रमोट कर रहा है लोगों को। अब आहिस्ता आहिस्ता एक तो उनकी जो रीडर क्लब स्कीम है उससे उनको बहुत फायदा हुआ है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया।
लेकिन अभी भी उसकी तशहीर की जरूरत है, लोगों को बताना चाहिए और उनको उन तक ये बात जानी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा।
ठीक है शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने के लिए। हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरिल गिल, इंजीनियर थे पीट हंडले और मैं हूँ मुबशिर अली जैदी। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हमारी गुफ्तगु से उनका बहुत शुक्रिया।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
पीटीआई हुकूमत का 50 लाख घरों की तामीर का इंतखाबी वादा और माहरीन तामीरात की तवक्कुआत और तजावीज। खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत की जानिब से 50 लाख घरों की तामीर के अपने इंतखाबी वादे पर अमल दरामद कब होगा और कैसे होगा इस बारे में अभी सूरत हाल वाजे नहीं हुई है, लेकिन तामीरात के शोबे के माहिरीन के लिए उम्मीदों और तवक्कुआत का रास्ता जरूर खुल गया है। बलोचिस्तान की एक माहिर तामीरात और तामीराती डिजाइन की एक कंपनी टाइम लाइन डिजाइनर की फाउंडर और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट निमरा काजी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हुए कहा,
करंट टाइम्स में विद आर सर्कमस्टेंसेस एंड रिक्वायरमेंट फ़न तामीरात एक ऐसा वाहिद शोबा है जो अपने बूम पर है। जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं अगेंस्ट द हाउसिंग शॉर्टेज, तो शायद यही वजह थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 5 मिलियन होम्स का इसी रीज़न के लिए था कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगेंस्ट द हाउसिंग शॉर्टेज गैप को पूरा किया जाए। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारी डेवलपमेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से।
निमरा काजी ने कहा कि 50 लाख घरों की तामीरात के हवाले से पाकिस्तान में फन तामीर के शोबे के माहरीन को जहां अहम मौके हासिल होंगे वहां उन्हें अहम जिम्मेदारी भी संभालना होगी।
अब हम सिर्फ आर्किटेक्ट्स यानी मेमार के नज़र से नहीं देखे जाते, लेकिन हम एडवोकेट्स टू द बिल्ट एनवायरनमेंट देखे जाते हैं। हमें पता है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस एंड रियलिटी है हमारे इर्द गिर्द, जो ग्लोबल वार्मिंग है, अब हम फ्यूचर में अपने डिज़ाइंस के थ्रू क्या ऐसी डिसीजंस ले सकते हैं जिससे हमारी आबो हवा, हमारी खला, हमारा माहौल जो है मुतासिर नेगेटिवली ना हो।
और 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए इस्लामाबाद में एक आर्किटेक्ट और एनवायरमेंटल डिजाइनर मोहम्मद उबैद हनीफ ने कहा,
ये काफ़ी अच्छा एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि जो वो 50 लाख घरों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइनर अभी हमें कोई सच इसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, कब बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं। तो लेकिन अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो सबसे पहले तो इसको सस्टेनेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे पहले नेचुरल लाइट और जो एयर है उसकी इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए हमारे डिज़ाइन में, और एस्पेक्ट्स हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स, इंडिजिनस मटेरियल्स वो यूज़ होने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी प्रोविजन होनी चाहिए ताकि आप वही बारिश का पानी यूज़ कर रहे हों, और इसी तरह से अगर आप वर्टिकल गार्डनिंग और रूफ गार्डनिंग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, इसी तरह सर्दियों में और गर्मियों में वो आपकी जो हीट की और जो कूलिंग की इन्वायरमेंट है वो कम होगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह से उनको घरों को डिज़ाइन होना चाहिए।
निमरा काजी ने इन 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से अपनी तजावीज देते हुए कहा,
5 मिलियन एक बहुत बड़े स्कोप एंड स्केल का काम है, और उसमें हमारे पास फ्रॉम द डिज़ाइन इंडस्ट्री बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डिज़ाइन यानी इको फ्रेंडली ग्रीन आर्किटेक्चर की ही बात कर लें तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। घरों के हवाले से हम लो इनकम हाउसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं थ्रू दिस 5 मिलियन होम, हम प्री फैब्रिकेटेड डिज़ाइंस पे काम कर सकते हैं थ्रू दिस 5 मिलियन होम्स। हम इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे SDGs उनके बहुत नज़दीक आ सकते हैं, जिसमें भी पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है थ्रू द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू डू थिंग्स राइट।
عبید حنیف نے کہا کہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک ماسٹر پلان کی تشکیل انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
ایک ماسٹر پلاننگ ہونی چاہیے اوور آل ہمارے پاس، کوئی پاکستان میں فیوچر ایکسٹینشن سسٹینیبل انوائرمنٹل پلانز اویلیبل نہیں ہیں کہ کہاں پہ فیوچر سٹیز ہیں۔ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اور ہمیں ایسے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جو ایگریکلچر کے لیے فیزیبل نہیں ہے، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی چاہیے۔
نمرہ قاضی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا یہ منصوبہ جب بھی آگے بڑھے گا تو ملک میں تعمیرات اور اس سے منسلک شعبوں کے ماہرین کے لیے روزگار کے روشن مواقع پیدا ہوں گے اور وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ یہ تھی بلوچستان کی ایک آرکیٹیکٹ اور اسلام آباد کی تعمیراتی ڈیزائنز کی ایک کمپنی ٹائم لائن ڈیزائنر کی فاؤنڈر اور پرنسپل آرکیٹیکٹ نمرہ قاضی، اور اسلام آباد کے ایک آرکیٹیکٹ